أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وشرف الآخرين، العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: احذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. وقال الصادق عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. مؤمنين الكرام، آج کا جو درس ہے اس کا عنوان کلام اور موضوع غصے کے بارے میں ہے، غصے کی مذمت اور غصے کے نقصانات اور اس کے مضر اثرات اور نتائج، اور غصے پر کنٹرول کرنے کی تاکید اور غصے پر کنٹرول کرنے کی فضیلت، اور کنٹرول کرنے والوں کو، غصے کو پی جانے والوں کو جو خدا نے مقام اور منزلت اور فضیلت عطا کی ہے، ان چیزوں کے بیان میں ہے۔ حقیقت میں انسان غصے کی وجہ سے اور اس انسانی جو غضب ہے اور انسانی جو خون ہے، اس کی گرمائش اور اس کی حرارت اور عصبیت اور غصہ حد سے گزر جائے اور یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ایک عظیم دشمن ہے۔ یہ انسان کا اتنا خطرناک دشمن ہے، اس سے وہ شخص جس کو غصہ آیا ہے، جس نے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کیا ہے، جس کے غصہ قابو سے باہر ہو گیا ہے، خود اپنے ذات کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، اپنے ذات کو بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اس کی غصہ اور اس کی غضب کی وجہ سے بہت سارے دوسروں کو بھی جو ہے وہ ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے غصے کو روایات میں آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ غصہ جو ہے وہ آگ ہے، اگر یہ کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے، تو انسان کے لیے مفید ہے، اور آگ کے ذریعے سے انسان بہت سارے فوائد اور بہت سارے جو ہے وہ منافع جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کو بہت ساری جو ہے مفید اور اچھے جو ہے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر گرمیوں میں آگ کے ذریعے سے انسان اس کی حرارت سے استفادہ کرتا ہے، اور گرمیوں کی حرارت جو ہے سخت مشکلات سے، پریشانی سے جو نجات پا لیتا ہے۔ لیکن اگر ان غصہ یا آگ جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، قابو سے باہر ہو جائے، جیسے جنگلوں میں جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے تو کنٹرول سے باہر ہے، قابو سے باہر ہے، تو وہ اس جنگل کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، جنگل کے اطراف میں جو مکانات ہیں اس کو بھی جلا دیتے ہیں، یا کسی گھر پہ جو ہے وہ آگ قابو سے باہر ہو جائے، گھر پہ آگ لگ جائے، تو اس کی جو پوری جائیداد ہے اور پوری جو اس کی ملکیت ہے، ثروت ہے، سلطنت ہے، سب کے سب جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے یہ آگ۔ اسی طریقے سے غصہ بھی انسان کے وجود میں، باطن میں ایک آگ ہے، اس کو اگر کنٹرول کیا جائے، اس کو قابو رکھا جائے، جہاں غصہ کرنا چاہیے اس سے اگر استفادہ کیا جائے، دشمن کی نابودی کے لیے اگر غصہ کیا جائے، دین کی دفاع کے لیے اگر غصہ کیا جائے، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اگر غصہ کیا جائے، تو یہ غصہ مفید ہے، اور یہ غصہ انسان ساز ہے، اور دین کے لیے اور ناموس کی حفاظت کے لیے اور اپنی دفاع کے لیے، دین کی دفاع کے لیے، دشمنوں کے خلاف جو ہے استفادے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ لیکن اگر خدا نہ یہ غصہ جو ہے وہ قابو میں نہ ہے، کنٹرول میں نہ رہے، اپنے مورد جہاں غصہ استعمال ہونا چاہیے اس مورد پہ استعمال نہ ہو، ہر جگہ پر غصہ جو ہے وہ استعمال ہونے لگے، تو یہ صورت میں جو ہے یہ غصہ والا جو انسان ہے خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے، اور جس شخص پر غصہ کیا گیا ہے وہ شخص بھی جو ہے غصے کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوتا ہے. ابھی آپ کے خدمت میں غصے کی مذمت اور غصے کے برے نتائج اور اس کے انجام اور عواقب کو روایات کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے خود بندہ حقیر نے اپنی نگاہوں سے ایک مرتبہ, مجھے بار بار وہ منظر اور وہ واقعات آتا ہے کہ ہم جمکران جا رہے تھے زیارت کے حوالے سے, اور جمکران کی جو رات معروف ہے وہاں اعمال اور عبادت کے لیے, شب چارشنبہ جو ہے بدھ کی جو رات ہے وہ شب جمکران ہے, بہت ہزاروں کی تعداد میں مومنین وہاں اعمال و عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو ہم بھی ایک وہاں ایک مرتبہ توفیق ہوئی, تو جب جا رہے تھے تو راستے میں دو آدمی جو ہے لڑائی کر رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی جو ہے وہ اپنی دکان میں جو ہے نا وہ چلے گئے. ہم نے سمجھا اچھا ہوا کہ لڑائی ختم ہو گئی, اب جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن وہ اندر جانے کے بعد ایک خنجر لے کے آیا. انہیں ایک لہجے کا جو غضب ہے, ایک لہجے کا جو غصہ ہے, ایک انسان کی زندگی کو جو ہے وہ لے لیا, اس کی زندگی جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. لہٰذا اسی طریقے سے ہے دنیا کے اندر اسی غصے کی وجہ سے کتنی تباہیاں ہیں. دشمنی میں جب انسان اترتا ہے, دشمنی میں جب آتا ہے, تو کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہاں تک اسی غصے کی وجہ سے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں, فیکٹریوں کو آگ لگا دیتے ہیں. آج کل تو ترقی یافتہ دور ہے اور ٹیکنالوجی کا جو ہے نا وہ دور ہے, اگر آدمی غصے میں آ گیا ہے ایک بٹن جو ہے وہ ایٹمی بم کا دبا دے تو پوری شہر کے شہر پوری ملک کو جو ہے نا وہ تباہ کر دیتے ہیں. لہٰذا غصہ واقعا اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے, اگر اس پر قابو نہ پایا جائے, تو اس صورت میں یہ انتہائی خطرناک جو ہے نا وہ دشمن ہے, وہ انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں روایات میں آل محمد کے ارشادات میں حکم دیا گیا ہے کہ غصے پر قابو کرو, غصے کو کنٹرول میں رکھو, غصے کو جہاں استعمال کرنا چاہیے ایسے موقع پہ استعمال کرو, ورنہ پھر آگ کی طرح ہے اگر اس کو جو ہے نا بے قابو کر دیا جائے تو جہاں جہاں جو ہے نا وہ آگ بے قابو ہو اور وہ ان مورد کو جلا دیں گے اور تباہی اور بربادی جو ہے وہ پھیلا دے گی. اسی سلسلے میں جو ہے غصے کی تباہی اور غصے کی بربادی اور غصے کے برے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے, الغضب مفتاح کل شر, غصہ جو ہے ہر برائی کی چابی ہے. غصے کی وجہ سے انسان بہت سارے برے کام کر سکتے ہیں. الغضب مفتاح کل شر, بہت بہترین کلام ہے مولا امام صادق کا کہ غصہ جو ہے وہ ایک برائی, دو برائی, تین برائیوں کی چابی نہیں ہے, بلکہ بہت ساری برائیوں کی جو بنیاد ہے اور چابی ہے وہ غصہ ہے. اور غصے کی وجہ سے جو ہے نا انسان بہت سارے گناہ جو ہے نا وہ کر بیٹھتے ہیں. غصے کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں, غصے کی وجہ سے قتل کرتے ہیں, غصے کی وجہ سے آگ لگاتے ہیں, غصے کی وجہ سے الزام لگاتے ہیں, غصے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا وہ غلط حرکتیں جو ہے نا انسان کر لیتے ہیں. یعنی بہت ساری جو تباہیاں ہیں, بربادیاں ہیں, نقصانات ہیں, ان تمام نقصانات کی جو اساس ہے, بنیاد ہے, جو سبب ہے, وہ غصے کا بے قابو ہونا ہے, غصے کا بے لگام جو ہے نا وہ ہو جانا ہے. اس وجہ سے صادق آل محمد نے فرمایا الغضب مفتاح کل شر, کہ غصہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی بنیاد ہے, تمام برائیوں کی چابی ہے. ساری برائیاں جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ غصہ ہے. غصے کی وجہ سے بہت سارے جرم, ظلم, ستم اور بہت ساری برائیاں انسان کر لیتا ہے. اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات مولا امیر المومنین کا فرمان ہے, غصے کی اجتناب کی حکم کرتے ہوئے, غصے کو کنٹرول اور قابو میں رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا احذر الغضب, غصے سے بچنا, غصے کو کنٹرول کرنا, غصے کو قابو میں رکھنا, اس لیے فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ اِبْلِيسِ, غصہ بہت بڑا لشکر ہے, شیطانی لشکر ہے, عظیم لشکر ہے. اسی لشکر کے ذریعے سے شیطان جو ہے بہت سارے انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے, بہت سارے انسانوں کے عقیدے کو, ایمان کو, دین کو, سب کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جُنْدٌ عَظِيمٌ, غصہ ایک چیز کا نام نہیں ہے, غصہ بہت بڑا لشکر کا نام ہے, بہت بڑا جو ہے نا وہ دشمن کا جو ہے نا وہ نام ہے. مولانا نے فرمایا اور یہ دشمن بھی, یہ لشکر بھی لشکر ابلیس ہے. یعنی شیطان انسان کو نقصان میں ڈالنے کے لیے, انسان کو ضرر میں ڈالنے کے لیے جس چیز سے وہ استفادہ کرتا ہے, جس چیز کو وہ استعمال کر لیتا ہے وہ غصہ ہے. غصے میں انسان کو پہلے ڈیجن ڈال دیتا ہے, اور جب غصہ آ گیا, غصہ قابو کنٹرول سے باہر ہو گیا, تو ہر قسم کا جو ہے وہ برائی اور ہر قسم کا ظلم کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اس لیے مولانا فرمایا خبردار خبردار اپنے آپ کو غصے سے بچانا اور غصے پر جو قابو اور کنٹرول رکھنا. اس لیے کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے شیطانی لشکروں میں سے. شیطان اس غصے کے ذریعے سے تمہیں دین سے نکال لیتا ہے, تم کو ظلم کی طرف وادار کر لیتا ہے, اور تمہیں غصے کی وجہ سے بہت سارے ناجائز کاموں کو جو ہے نا انجام دینے پر تم کو مجبور کر دیتا ہے. اس وجہ سے مولانا فرمایا احذر الغضب فإنه جند عظیم, یہ بہت بڑا لشکر ہے. من جنود ابلیس, ابلیس کے لشکر میں سے جس سے انسان شیطان استفادہ کرتا ہے اور اسی ذریعے سے وہ انسان کی تباہی اور دین کی تباہی کے لیے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, وہ غصہ ہے. اس وجہ سے تم غصے پر جو ہے وہ کنٹرول رکھو. ایک اور روایت ہے, اس روایت کو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے باب الغضب میں نقل کیا ہے, اور اسی طریقے سے ینابیع الحکمہ جلد نمبر 4 میں باب الغضب میں یہ روایت موجود ہے. سرور کائنات ختمی مرتبہ نے فرمایا انسان کو پروردگار عالم نے 4 عظیم قیمتی جوہر عطا کیے ہیں, اور ان 4 عظیم قیمتی جو جوہر ہے, عظیم جو سرمایہ ہے, عظیم جو نعمت ہے, ان کے 4 دشمن ہیں. 4 تمہارے گوئے کی قیمتی سرمایہ ہیں, تمہارے قیمتی جو ہے نا خدا کی عظیم نعمتیں ہیں, اور ان 4 قیمتی نعمتوں کے مقابل میں ان کو تباہ کرنے کے لیے 4 جو ہے نا وہ دشمن ہے. اگر تم ان دشمنوں سے تم بچو گے تو یہ جو نعمتیں ہیں تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور تم عظیم مقامات اور مراتب کو پاؤ گے, لیکن اگر ان دشمنوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر یہ تمہاری جو قیمتی نعمتیں ہیں, یہ جو 4 جوہر خدا نے تمہیں عطا کیا ہے, ان تمام قیمتی نعمتوں کو اور یہ 4 جواہر کو یہ دشمن جو ہے ضائع اور برباد کر دیں گے. فرمایا 4 جواہر تزیلها 4, خدا نے انسان کو 4 عظیم جوہر عطا کیے ہیں, 4 عظیم قیمتی نعمتیں جو ہے نا وہ عطا کی ہے. اما الجواہر, وہ 4 جو عظیم قیمتی جوہر ہے, ہیرے ہیں, نعمتیں ہیں, عظیم خدا کی عنایتیں ہیں. پہلی جو نعمت ہے, پہلا جو جوہر ہے, العقل, عقل انسان کے انسان کو خدا کی طرف سے ملنے والی عظیم نعمتوں میں سے عقل کی نعمت ہے, فکر کی نعمت ہے. یعنی تمام مخلوقات میں سے جو انسان کو برتری حاصل ہوئی ہے, شرافت ملی ہے, فضیلت ملی ہے, تو اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ عقل ہے, فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اسی عقل کی وجہ سے جانوروں پر انسان کو فضیلت حاصل ہے, دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت اور جو ہے برتری جو ہے وہ حاصل ہے, اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, دین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, نبوت کی معرفت, رسالت کی معرفت, یہ سارے کے سارے جو ہمارے اصول دین ہیں سب کی جو بنیاد اور اساس ہے معرفت کی عقل ہے. اسی لیے مولا کائنات کا فرمان ہے لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل, عقل سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے. بزرگ ترین سرمایہ جو بشر کو عطا ہوا ہے وہ عقل کی دولت ہے, عقل کی نعمت ہے. لا غنا کل عقل, عقل سے بڑا کوئی سرمایہ, عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. ولا فقر کل جہلی, اور جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر اور غربت نہیں ہے. اگر کسی انسان کے پاس عقل نہیں ہے, علم نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, تو بہت فقیر انسان ہے. بس جس کے پاس عقل ہے وہ بڑا سرمایہ والا انسان ہے, اس کے پاس بہت بڑی جو ہے نا وہ دولت ہے. لہذا سب سے پہلا جوہر جو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے وہ عقل ہے. دوسرا جوہر جو خدا نے انسان کو عطا کی وہ دین کی دولت ہے. وہ دین, دین عظیم سرمایہ ہے. اسی سرمایہ کو پہنچانے کے لیے, اسی سرمایہ کی تبلیغ کے لیے خدا نے 124,000 نبیوں کو بھیجا, سب نے دین کی تبلیغ کی, دین کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد پھر ائمہ طاہرین نے نبیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا اور دین کی طرف تمام بشریت و انسانیت کو دعوت دی. لہذا پہلی جو عظیم جوہر اور نعمت ہے وہ عقل ہے, دوسرا جو عظیم جوہر ہے وہ دین کی دولت ہے. کسی کو اگر دین کی معرفت مل گئی تو عظیم سرمایہ مل گیا, عظیم جو ہے نا وہ دولت جو ہے نا حاصل ہوئی. تیسری جو جوہر ہے وہ فرمایا والحیا, حیا بھی, شرم و حیا اگر کسی انسان میں ہے تو عظیم سرمایہ اس کے پاس ہے. بے شرمی, بے حیائی نہ تنہا جو ہے نا انسان کے پاس جو ہے وہ عیب ہے, نقص ہے, برائی ہے, بلکہ حقیقت میں اگر اس کے پاس حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حیا ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے, हया है जो इंसान को बहुत सारी बुराइयों से रोकती है, हया है जो इंसान को बहुत सारी घटिया हरकतों से जो है वो रोकती है, और हया है जो इंसान के लिए इफ़त का सबब है, पाकदामनी के जो है वो सबब है। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया खुदा ने जो इंसान को जवाहिर अता की है, पहला जौहर अकल है, दूसरा जौहर दीन है, तीसरा जौहर जो है वो हया है, और चौथा जो जौहर है वो अमल साले। अमल साले इंसान का सरमाया है, अजीम जौहर है जो खुदा ने मोमिन को अता किया है। अमल की तौफीक खुदा ने दी, अमल की और इबादत की, ये जो अमल है तुम्हारा बुजुर्ग तरीन सरमाया है दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी आखिरत की तरफ लेके जाने वाला जो तुम्हारा सरमाया है वो तुम्हारा अमल साले है, तुम्हारी बेहतरीन अमल और इबादत है। तो ये चार जौहर और ये चार बुजुर्ग तरीन नियामतें। फिर फरमाया इन हर एक जौहर के लिए एक दुश्मन है, इसको अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दुश्मन इन जवाहिर को, जवाहिरात को खत्म कर देंगे, इन नियामतों को जाया कर देंगे। अम्मल गजब फयुजीलुल अक्लु, अक्ल का जो दुश्मन है, अक्ल की जो तबाह करने वाली चीज है वो गजब और गुस्सा है। खुदा नाइस्ता किसी इंसान को अगर गुस्सा आ जाए, गुस्सा बेकाबू अगर हो जाए तो फिर उसकी अक्ल काम नहीं करती है, फिर उसकी फिक्र काम नहीं करती है, फिर गुस्से की वजह से वो इंतहाई बेवकूफाना हरकतें, वो इंतहाई नामुनासिब और नाजायज हरकतें जो है वो कर लेती है। इंसान जो है बहुत सारी नाजायज हरकतों को अंजाम देता है, क्यों? इसलिए कि अकल तो उसके पास रही नहीं, गुस्से ने अकल को तबाह किया, अकल को बर्बाद किया, अब बहुत सारे जो है ना नाजायज कामों को, बेहुदा कामों को अंजाम देता है। लिहाजा सरवर कायनात ने फरमाया अकल सरमाया है, इस सरमाए को अगर तुम महफूज रखना चाहते हो तो तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम गुस्से में आ गए तो तुम्हारी अक्ल जो है ना वो काम करना जो है वो छोड़ देगी। इसी वजह से एक रिवायत में मौला कायनात का फरमान है गुस्से में आने के बाद इंसान दीवानगी इख्तियार करता है, लेकिन अगर गुस्सा आने के बाद पशीमान नहीं हुआ, अपने किए हुए गलत काम पर नहीं पछताया, तो समझ लेने ये मुकम्मल पागल है। गुस्सा आने के बाद पागल हो गया, आधा पागल हो चुका है, लेकिन गुस्सा आने के बाद अब शर्माता है, अब नदामत और पशीमानी होती है, तो समझो कि आप वो पागलपने से खत्म हो गया, अब ठीक हो गया, इस्लाह हो गया। लेकिन गुस्से का वैसे जो काम किया है अब उस पर फख्र करने लगे, पशीमान ना हो जाए गुस्से की वजह से जो बुरा काम किया है, गुस्से के बाद नदामत और पशीमान ना होने का मतलब है कि वो वाकई जो है वो पागल है। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया अमल गजब फयुजीलुल अक्ल, गजब जो है इंसान की अक्ल का दुश्मन है, अक्ल को जाहिल कर देती है, अक्ल को तबाह करती है। वह अम्मल हसद फयुजीलुद्दीन, अम्मा दीन का जो दुश्मन है वो हसद है, हसद की वजह से इंसान का दीन चला जाता है, इंसान का ईमान जो है वो चला जाता है। अम्मल हसद फयुजीलुद्दीन, दीन का जो दुश्मन है, दीन को जो तबाह करने वाली चीज है वो हसद है। किसी के पास अगर हसद की बुराई हो तो उसका दीन, उसका ईमान जो है वो बर्बाद होता है। वह अम्मत तमउ फयुजीलुल हया, हिर्स और तमा लालच जो है वो इंसान की हया को खत्म करती है। किसी के पास तमा आ जाए, अगर किसी के पास लालच आ जाए तो वो शर्माता नहीं है, फिर उसकी हया खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग इसी बेहयाई यानी तमा की वजह से, लालच की वजह से, मिसाल के तौर पर जहां हाथ नहीं दराज करना चाहिए, जहां हाथ नहीं फैलाना चाहिए, जहां नहीं मांगना चाहिए, इसी तमा ने उसको मजबूर किया मांगने पर, हाथ फैलाने पर। अब उसकी हया कहां चली गई, उसकी शर्म कहां चली गई? शर्म को तमा ने मार दिया है, शर्म को तमा ने जो है ना वो खत्म कर दिया है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया वह अम्मत तमउ फयुजीलुल हया, तमा और लालच इंसान की हया को तबाह करती है और हया को जो है ना वो जाहिल कर देती है, खत्म कर देती है। वह अम्मल गीबतु फयुजीलुल अमल सालेह, अम्मा अमल सालेह का जो दुश्मन है, नेकियों का जो दुश्मन है, इबादत का जो दुश्मन है, वो गीबत करना है, मोमिनीन की बुराई करना है। कोई शख्स अगर गीबत कर रहा है तो वो अपने अमल साले को जाया कर रहा है, तबाह कर रहा है। इसलिए कि पहले भी आपके खिदमत में अर्ज किया इन्नल गीबा ताकुलुल हसनात, गीबत जो इंसान की नेकियों को खा जाती है, तबाह और बर्बाद करती है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया अमल गीबतु फयुजीलुल अमल साले, गजब जो है, गीबत जो है वो इंसान के अमल साले को तबाह करती है, उसको जाहिल कर देती है, खत्म कर देती है। लिहाजा ये चार सरमाए हैं, अक्ल सरमाया है, दीन सरमाया है, हया और शर्म सरमाया है, और इसी तरह से अमल साले सरमाया है। ये सरमाए तेरे पास महफूज रहेंगे, इन सरमायों से तुम इस्तेफादा कर सकेंगे, शर्त ये कि इसकी दुश्मन को मौका ना दे। تمہارے پاس عقل رہے گی اس شرط کے ساتھ تم غصے میں نہ آئیں, غصے پر کنٹرول رکھے. تمہارے پاس دین رہے گا, دین تم لے کے دنیا سے چلے جاؤ گے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم حسد اختیار نہ کرو. اسی طریقے سے تمہارے پاس حیا بھی رہے گی اس شرط کے ساتھ کہ تم تما اور لالچ میں نہ آ جائے, ورنہ تما اور لالچ تمہاری حیا کو ختم کر دے گی. اور اسی طریقے سے تمہارا عمل صالح محفوظ رہے گا, اسی عمل صالح کی وجہ سے تم قیامت میں عظیم مقامات اور درجات کو پاؤ گے, اس شرط کے ساتھ کہ غیبت کر کے گناہ کر کے اپنے عمل صالح کو تباہ اور برباد نہ کرے. یہ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا غصے کے نقصانات اور غصے کے برے نتائج اور غصے پر کنٹرول کرنے کی تاکید اور غصے کو پی جانے کی سفارشات ائمہ طاہرین اور سرور کائنات کی جانب سے. وہ شخص جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے, غصے کو پی جاتا ہے, روایات میں اس کا عظیم مقام بیان کیا گیا ہے. غصے کو کنٹرول کرنے کی اور غصے کو پی جانے کے بہت زیادہ فوائد بیان کیا ہے, بہت زیادہ عظیم جو ہے نتائج بیان کیا ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کے خدمت میں بیان کروں, غصے کو پینے والوں کے بہت زیادہ مقام اور منزلت کو بیان کیا ہے قیامت کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے. قیامت میں بھی غصہ پینے والے, غصے پر کنٹرول کرنے والے, ان کے لیے عظیم خدا مقامات عطا کرتا ہے, عظیم ان کے لیے درجات ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ غصے پر کنٹرول کرنے والوں کو عظیم مقام اور درجہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اب کچھ روایات غصے کو پینے کی فضیلت اور غصے پر کنٹرول کرنے کی تاکید, ساتھ ساتھ غصہ پی جانے والے, غصے کو کنٹرول کرنے والے ان لوگوں کی درجات اور منزلت روایات کی روشنی میں. حضرت امام محمد باقر کا فرمان ہے, من کف غضبہ عن الناس کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ. وہ شخص جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے, لوگوں کو بچاتا ہے اپنے غصے سے, غصے کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, جب غصے میں آتا ہے تو فوراً غصے کو قابو کرتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے, لوگوں کو غصے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیتا, کسی کو ضرر پہنچنے نہیں دیتا. غصہ آیا ہے, وہ غضب میں آ چکا ہے, لیکن خدا کی رضا کے لیے, خدا کے حکم کی وجہ سے, ائمہ کی روایت کی وجہ سے غصے کو پی جاتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے, قابو کر لیتا ہے. مولا نے فرمایا جو شخص غصے کو پیے گا, کنٹرول کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے عذاب سے نجات عطا کرے گا. تم نے اپنی غضب سے لوگوں کو بچایا, اللہ اپنی غضب سے تم کو بچائے گا. تم نے اپنی غضب کی جو نقصانات ہے, ضرر ہے, اس سے لوگوں کو محفوظ رکھا, اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے تم کو محفوظ رکھے گا. کتنی عظیم بشارت ہے, کتنی عظیم خوشخبری ہے مولا کی زبان سے. من کف غضبہ, وہ شخص جو اپنی غضب کو کنٹرول کرے, کس سے, من الناس لوگوں سے, لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں غصے کی وجہ سے, ضرر کی وجہ سے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں غصے میں آ کر اپنے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, بچوں کا سر توڑ دیتے ہیں, پاؤں توڑ دیتے ہیں, معاذ اللہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا اس شخص نے جو دنیا میں لوگوں کو ضرر اور اذیت پہنچایا ہے اپنے غصے کی وجہ سے, نقصان پہنچایا, یا قیامت میں نقصان اٹھائے گا. تم نے دنیا میں غصے کی وجہ سے دوسروں کو ضرر پہنچایا, نتیجہ ہوگا کہ خدا کے غضب سے تم محفوظ نہیں رہے گا. اگر تم خدا کے غضب سے, غیظ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, اپنے غضب سے دوسروں کو محفوظ کرو. لہذا تمہارے غضب سے تم لوگ محفوظ رہیں گے تو اللہ کے غضب سے تم محفوظ رہے گا. اس لیے مولا نے فرمایا, من کف غضبہ عن الناس کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ. قیامت کے دن خدا اپنے عذاب سے اس شخص کو محفوظ کر لے گا. یہ سب سے پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ جو ہے وہ ایک اور روایت میں آیا ہے, یہ بھی معصوم کا فرمان ہے, اعدا عدو للمرأتی غضبہ وشہوتہ. انسان کے دو بڑے دشمن ہیں. پہلا جو بڑا دشمن ہے وہ غصہ ہے. غصہ انسان کا دشمن ہے, انسان کی دین کا دشمن ہے, ایمان کا دشمن ہے, لوگوں کا دشمن ہے. غصہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو آگ سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. لہذا فرمایا اعدا عدو للمرأ غضبہ. انسان کا دو دشمن ہے, پہلا دشمن غصہ ہے, دوسرا شہوت ہو, خواہشات نفسانی ہے. خواہشات نفسانی پر کنٹرول نہ کیا گیا, قابو نہیں کیا گیا, تو یہ تمہاری خواہشات نفسانی تمہیں ڈبو دے گی, تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی, تمہیں ہلاکت کی گڑھے میں جو ہے وہ ڈال دے گی. لہذا تم کو اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا. ناجائز جو خواہشات ہیں ان کے اوپر تمہیں نہیں چلنا ہوگا, ان کو قابو کرنا ہوگا. تم اپنے جائز جو خواہشات ہیں, حلال جو تمہاری خواہشات ہیں, اس کو صرف اس سے استفادہ کرنا ہے, اور جو ناجائز تمہاری جو خواہشات ہیں, ناجائز جو تمہاری نفس کے تقاضے ہیں, ان کو تمہیں کنٹرول اور قابو کرنا پڑے گا. لہذا پہلا تمہارا دشمن غصہ ہے، دوسرا تمہارا دشمن جو ہے وہ خواہشات نفسانی ہے. پھر ان دونوں پر کنٹرول کرنے کا نتیجہ اور اس کا جو انجام اور عاقبت، فمن ملکہما علت درجتہ وبلغ غایتہ، وہ شخص جس نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا، جس نے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، فرمایا علت درجتہ، اس کا مقام بلند ہو گیا، اسے بزرگی مل گئی، اسے مقام عطا ہوا. وبلغ غایتہ، اور جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچ گیا، یعنی انسانیت کا جو مقام ہے، انسانیت کی جو منزلت ہے، اس وقت انسان کو ملے گی جب وہ خواہشات، ناجائز خواہشات پر کنٹرول کرے، غصے پر کنٹرول کرے، تو اس کو خدا درجہ اور مقام عطا کر لیتا ہے. وبلغ، پہنچ جاتا ہے انسان غایتہ، جو اس کی نہایت منزل ہے، جو اس کی حقیقی جو منزل ہے اور مقام ہے، اس پر انسان اس وقت پہنچے گا جب وہ غصے پر کنٹرول کرے اور جب وہ خواہشات، ناجائز خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کر لے. تو دوسرا جو غصے کا، پینے کا، کنٹرول کرنے کا جو سبب ہے، عظیم ترین مقامات اور درجات کا پانے کا سبب ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، وجبت محبت اللہ علی من اغضب فحلما. خدا کی رحمت، خدا کی محبت، دوسری لفظوں میں خدا کی مغفرت، اس شخص کے لیے واجب ہے، اس شخص کے لیے لازمی اور ضروری ہے جس شخص نے قدرت ہونے کے باوجود، انتقام لینے کی طاقت اور توانائی رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اپنے غصے کو جو ہے وہ پی گیا. وہ دوسرے سے انتقام لے سکتا تھا، وہ دوسرے کو اپنے غصہ اور غضب کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے نقصان نہیں پہنچایا، اپنے غصے کو پی لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا. سرور کائنات نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا ہے، خدا کے رحمت اس کے لیے واجب ہے، خدا کی محبت اس کے لیے واجب ہے. یہ محبوب خدا بن جائے گا جو غصے کو دوسروں پر اجرا کرنے کی طاقت اور توانائی ہونے کے باوجود جو غصے کو پی گیا ہے، اس کے لیے خدا کی رحمت واجب ہے اور خدا کی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ غصے میں آ کر کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا، دوسرے کو ضرر پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی اس کے پاس طاقت اور توانائی اور قدرت تھی، لیکن وہ خدا کے خاطر اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے. چونکہ اس نے خدا کے خاطر غصے کو پی گیا ہے، غصے کو کنٹرول کیا ہے، لہذا خدا بھی اپنی رحمت کو اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے، اپنی مغفرت کو اس کے لیے واجب قرار دیتا ہے. تو نے میرے رضا کے خاطر غصے کو کنٹرول کیا، میں تیری رضا کے خاطر اپنی رحمت کو تیرے لیے واجب قرار دیا ہے. اسی لیے ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، نہج الفصاحہ پیغمبر کے ارشادات اور پیغمبر کے اقوال کا مجموعہ ہے اور بہترین کتاب ہے، جیسے مولا کائنات کے اقوال اور مولا کے ارشادات کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے، اسی طریقے سے سرور کائنات ختمی مرتبت کے جو ارشادات ہے، روایات ہے، اس کا جو مجموعہ ہے اس کا نام نہج الفصاحہ ہے، بہترین کتاب ہے، مومنین کو خریدنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہر کتاب، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ بہت مشہور و معروف اور انتہائی مہم اور مفید کتاب ہے. اس کتاب میں سرور کائنات نے فرمایا تین افضل ترین اعمال ہے، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے. تین عبادتیں دین مقدس اسلام کی افضل الاعمال ہے، سب اعمال پر فضیلت اور برتری رکھنے والی جو ہے وہ عبادتیں ہیں. فرمایا افضل الاعمال ثلاثۃ، بہترین اعمال اور بہترین عبادات تین ہے. اب یہ چونکہ درس کا اختتام ہے، میری خواہش ہے اس روایت پر آپ توجہ فرمائیں اور اس روایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس روایت پر عمل کیا تو پیغمبر نے آپ کو بشارت دی ہے، آپ نے بہترین عبادت کو بجا لایا ہے. اب آئیے ان تین بہترین عبادتوں کو سمجھے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. فرمایا افضل الاعمال ثلاثہ، بہترین اعمال تین ہے. سب سے پہلے التواضع عند الدولہ، تواضع اور فروتنی، انکساری اختیار کرنا، دولت اور غنی اور سرمایہ دار ہونے کے باوجود، بڑا پیسے والا ہے، بہت سرمایہ دار انسان ہے، غنی انسان ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن رضا الہی کے خاطر وہ لوگوں کے پاس تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے. لہذا دولت کے ساتھ اگر کوئی تواضع کر رہا ہے، کوئی کسی کو تسلیم کر رہا ہے جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ بے نیاز ہونے کے باوجود اگر کسی کے پاس انکساری اور تواضع سے پیش آ رہا ہے تو یہ بہترین جو ہے نا وہ عبادت کر رہا ہے. فرمایا التواضع عند الدولہ، دولت اور سرمایہ ہونے کے باوجود کسی کے اگر وہ تواضع کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ افضل الاعمال کو اس نے بجا لایا. اور دوسری چیز والعفو عند القدرتی، عفو کرنا، بخش دینا، معاف کرنا قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی اگر وہ معاف نہ کرے وہ انتقام لے سکتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنے غضب اور غصے کی وجہ سے دوسرے کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، لیکن رضا الہی کے خاطر اپنے غصے کو پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے. لہذا قدرت رکھنے کے باوجود، انتقام کی قدرت ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی قدرت اور طاقت و توانائی ہے، پھر بھی وہ رضا الہی کے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ معافی بزرگ ترین عبادات میں سے ہے، افضل الاعمال میں سے ہے. ایک وہ انسان ہے جو قدرت نہیں ہے، اس کے پاس انتقام نہیں لے سکتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں وہ انسان وہ طاقت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، پھر وہ کیوں انتقام نہیں لیتا ہے، کیوں اپنے غصے کو پی جاتا ہے؟ رضا الہی کے خاطر، حکم الہی کے خاطر، ائمہ کے فرمان اور ارشادات کے خاطر. اگر ائمہ کے فرمان کی وجہ سے، خدا کی رضا کی وجہ سے اگر وہ عفو کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے قدرت رکھنے کے باوجود، تو یہ بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے، خدا عظیم پاداش اور جزا اس کو عطا کر لیتا ہے. اور تیسری عبادت جو افضل الاعمال میں سے ہے، والعطیۃ بغیر المنہ، عطا کرنا، بخش دینا احسان کے بغیر. بہترین عبادت انفاق کرنا ہے، احسان کرنا ہے، عطا کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، لیکن اس عطا کے بعد منت نہ چڑھائیں، احسان نہ جتلائیں. اگر آپ نے عطا کیا ہے اور بھول گیا ہے اور آپ نے کوئی احسان نہیں جتلایا ہے، گویا کہ آپ سمجھتے تیرا احسان ہے جو مجھ سے یہ لے رہا ہے، تو نے مجھ پہ احسان کیا کہ یہ میرے سرمایے کو تو نے قبول کیا. اور حقیقت بھی ایسا ہے، دنیا مغالطے میں ہے، سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے کسی سے جو ہے نا کوئی چیز اگر لے لیا ہے تو جو لینے والا ہے اس پر اس نے احسان کیا ہے. قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حقیقت میں وہ جو دینے والا ہے وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے، اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اور جس نے لیا ہے حقیقت میں تجھے اس نیکی کا موقع دیا ہے، تجھے مقام دیا ہے، تجھے منزلت دیا ہے، تجھے اجر دیا ہے، اس اجر کا سبب اس کا لینا ہے. اگر وہ نہ لیتا تو میں مقام نہیں ملتا، تمہیں اجر نہیں ملتا، لہٰذا اس نے لے کر تجھے مقام جو ہے نا وہ عطا کیا ہے. اس لیے روایت میں آیا کہ کسی کو اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو منت نہیں احسان جتلانا، لہٰذا جو دینے والا ہے حقیقت میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کسی پر نیکی کر رہے ہو، احسان کر رہے ہو، تو دوسرے پر احسان نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے نفس پر احسان کر رہا ہے. تمہارے لیے مقام مل رہا ہے، تمہارے لیے جزا مل رہا ہے، تمہارے لیے خدا کی رضا مل رہی ہے، لہذا احسان کی وجہ سے تم اپنے نفس پر احسان کرنا سمجھنا، دوسرے پر احسان نہیں کر رہے ہو. اور جب دوسرے پر احسان نہیں کرے تو منت کس بات کی چڑھاؤ گے، احسان کس بات کی جتلاؤ گے؟ تم نے اپنے پر احسان کیا تو مجھ پہ منت چڑھاؤ گے؟ لہذا قرآن کی فکر کے نتیجے میں، قرآن کے نظریے کے مطابق میں جو حقیقت میں احسان کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس پر احسان کر لیتے ہیں. لہذا پیغمبر کی اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہوا کہ تین اہم ترین عبادتیں ہیں، التواضع عند الدولة، سرمایہ ہونے کے باوجود تواضع و انکساری اختیار کرنا، والعفو عند القدرة، اور عفو اور بخشش کرنا، معاف کر دینا انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود، والعطیۃ بغیر المنہ، عطا کرنا، احسان کرنا، منت اور کسی پر منت چڑھائے بغیر. اسی وجہ سے قرآن پاک سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، تم اپنی نیکیوں کو، اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو ضائع نہ کرو، تباہ نہ کرو، منت چڑھا کے، احسان جتلا کے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے مومنو، احسان ضرور کرنا، نیکی ضرور کرنا، غریبوں کی خدمت ضرور کرنا، لیکن خدمت کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا، اور یہ احساس نہیں رکھنا کہ میں نے فلاں کے لیے وہ بڑا کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، اور کسی موقع پر کہہ بھی دے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا تھا. یہ اگر تم نے کیا تو تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئی، ساری نیکیاں تباہ ہو گئی، سب کے سب جو ہے نا وہ باطل ہو گئی. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، بالمن، احسان جتلا کے، والعزا، یا کسی کو تکلیف اور مشقت میں ڈال کے. خدا یا پروردگار، غصہ انسانیت کا دشمن ہے، ہر انسان کی تباہی اور اس کی عقل و ایمان اور عبادات کی تباہی کا سبب ہے۔ خدایا ہمیں اس کو کنٹرول میں رکھنے کی، قابو کرنے کی، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غصے کو کنٹرول رکھ کے یہ جو عظیم درجات اور یہ مقامات جو روایات میں بیان کی گئی ہے، ان مقامات اور درجات کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار ہر قسم کی برائی، تمام اخلاقی رذائل اور تمام اخلاقی خامیوں سے ہمیں نجات پانے کی اور ایک انسان کامل بننے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا وہ ہستی جو تمام شریعتوں کا وارث ہے، نبوتوں کا وارث ہے، علم اور تمام انسانی کمالات کا وارث ہے، حضرت بقیۃ اللہ العظم منجی و شریعت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔